حرکت دے رہی ہے، جس کی وجہ سے میری آواز ہوا کی حرکت کے ساتھ آگے سفر کر رہی. اگر اللہ زمین کی یہ حرکت بند کر دے، بس یہ صرف یوں جا رہی ہو اور یوں گھوم رہی ہو اور یوں یوں نہ کر رہی ہو، تو یہ ہوا کی حرکت بند ہو جائے گی. اور جب 10,00,000 لاؤڈ سپیکر کھول دیں تو ان کو بھی نہیں سنائی دے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. میں خود اپنا بول نہیں سن سکوں گا، کیونکہ مجھے بھی ہوا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ میری آواز کو میرے کان تک پہنچاتا ہے. تو اور پھر دوسرا کیا ہوگا کہ یہ درخت آکسیجن بنائیں گے تو آکسیجن کی جان کثرت ہو جاتی ہے، آگ لگ جاتی، تو یہ اپنی آکسیجن میں جل کے ختم ہو جائیں گے، اور ہمارے منہ سے جو کاربن نکلے گی وہ بھی آگے نہیں جائے گی. تو ہم اپنی کاربن ڈائی آکسائڈ کے غلاف میں تہ بہ تہ چڑھتے 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 ہم بھی گر کے مر جائیں گے. اللہ نہ ناروال کی دکانیں بند کرے، نہ آپ سے دکانیں واپس لے، نہ آپ سے زمین واپس لے، نہ آپ کی ڈگریاں واپس لے. زمین کو کہے میری حرکت واپس کر دے تو نہیں، یوں نہیں کرنا، بس یوں ہی جانا ہے. اگلی شام ناروال میں کوئی زندہ نہیں ہوگا. تو معلوم ہوا کہ یہ بڑا کافرانہ بول ہے، نہیں کمائیں گے تو کہاں سے کھائیں گے. اللہ کوئی اوپر سے پھینکتا ہے؟ آپ ذرا سوچیں، یہ چھپر پھاڑ کے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ ہم کر رہے ہیں. اچھا پھر ایک اور دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ اس زمین کی حرکت یہ 1,000 میل، اگر اللہ تعالیٰ اس کو 2,000 کر دے تو ہم روک لیں گے؟ اگر یہ 2,000 ہو جائے تو ہم روک لیں گے؟ کیونکہ نہ تو ہم نے کبھی زمین کا ڈرائیور دیکھا ہے، نہ کوئی زمین کے پہیے دیکھے ہیں، نہ اس کی بریک دیکھی، نہ اس کا انجن دیکھا ہے، نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ اس میں پیٹرول کہاں سے ڈالتا ہے. یہ بھاگی جا رہی، بھاگی جا رہی، دوڑتی جا رہی، رفتار بھی 66,000 میل فی گھنٹہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس کو 2,000 میل فی گھنٹہ گھما دے تو کیا ہوگا؟ 6 گھنٹے کا دن ہو جائے گا، 6 گھنٹے کی رات ہو جائے گی. جتنی ہمیں دھوپ چاہیے اتنی دھوپ نہیں ملے گی، جتنی ہمیں رات چاہیے اتنی رات نہیں ملے گی. تو ہماری نشو و نما بھی ختم، اور ہماری فصلیں ختم، ہماری زراعت ختم، اور ہماری زندگی ختم. اور اگر اللہ تعالیٰ اس کا الٹ کر دے، 500 میل فی گھنٹہ کر دے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ 500 میل فی گھنٹہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ 24 گھنٹے کا دن ہوگا، 24 گھنٹے کی رات ہوگی. ابھی 10 گھنٹے کی سورج کی تپش اور ہماری ہائے ہائے ہو رہی، دیکھو یہ یوں 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 ہو رہے ہیں، نہیں وہ برف والوں کی موج بنی ہوئی ہے، اگر دیکھ طرح کے کارخانے چل رہے ہیں. صرف 8-10 گھنٹے کی گرمی پڑ رہی بس. اگر اللہ 24 گھنٹے کا سورج نکال دے تو ہم بھی جل کے چٹک جائیں، اور ہماری ساری فصلیں جل کے ختم ہو جائیں. اور اگر اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے کے لیے اندھیرا رکھے تو ساری فصلوں کی سبزی ختم ہو جائے، اور کوئی درخت پھل نہ لے سکے، اور پوری زمین ٹھنڈی ہو جائے، اور اتنی ٹھنڈی ہو کہ ساری کائنات اپنی موت آپ مر جائے. اور اگر یہ زمین سیدھی چلے، ایک تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ سننا بند، دوسرا کیا ہوگا؟ اگر یہ زمین سیدھی چلے تو یہ قطب شمالی ہے، یہ قطب جنوبی ہے، یہاں سے ہوائیں چلتی ہیں تو جب یوں یوں ہوتی تو ادھر ادھر ہو جاتی ہیں. اگر یہ سیدھی چلی تو جو قطب شمالی سے جو ہوا چلے گی، اور وہ انٹارکٹیکا سے جو ہوا چلے گی، جب وہ چلے گی تو پوری دنیا پر برف کی تہ جما دے گی، اور ساری دنیا کو وہ فریزر بنا دے گی. کسی کو فریزر خریدنے کی ضرورت نہیں، خود ہی فریزر ہو جائیں گے. اور جب یہ ہوائیں بند ہوگی تو سورج کی تیز شعائیں ان کو سب کو جلا کے راک کر دیں گی. میرے بھائیو، وفی الارض آیات للموقنین، میری زمین میں بڑی نشانیاں ہیں میرے بندو، اگر غور کرو. یہ اس ایک آیت کی میں آپ کو تفسیر بتا رہا ہوں، اس ایک آیت کی، کہ اللہ نے ہمارے لیے ہمارے کاروبار کے بغیر، ہمارے محنت کے بغیر، ہمارے علم کے بغیر کیا کچھ کر کے ہمیں دے دیا. تو محسن ہے، محسن، محسن حقیقی. پھر اللہ جل جلالہ نے زمین میں ایک بہت بڑا پانی کا ذخیرہ رکھا ہے، جو پوری کائنات میں فضا کو مرطوب رکھتا ہے، مرطوب، خشک فی ہوائیں نہیں ہونے دیتا، سمندر. اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام چلایا ہے کہ وہاں سے پانی کو اٹھاتا ہے سورج کی شعاؤں کے ساتھ، پھر ہوا ان کو کندھا دیتی ہے، تو ان کے کندھوں پہ اٹھا کے ان کو لے جاتا ہے فضا میں، اور انہیں ٹھنڈا کر کے بدلتا ہے بادل کی شکل میں. اگر آپ بادل کے اندر جائیں تو وہ دھواں ہے, اور اللہ ایک بادل برسا دے تو سارے پاکستان کیا ساری دنیا کو غرق کر کے دکھا دے. یہ پانی کی ٹینکیاں ایسی ہیں کہ نہ ان کی کوئی دیوار ہے, نہ ان کی کوئی چھت ہے, نہ ان کا کوئی فرش ہے, نہ نیچے سے کوئی پائپ اوپر جا رہا ہے. دھوئیں میں پانی اللہ نے اکٹھا کیا ہوا ہے. ہم نے پانی کی ٹینکی بنائی ہوئی ہے, چھت بھی ہے, دیواریں بھی ہیں, فرش بھی ہیں, پھر ہم نیچے سے پریشر پمپ چلاتے ہیں جو ٹینکی کے اوپر پانی کو چڑھاتا ہے. یا آپ کے سامنے سفیدے کا درخت کتنا اونچا کھڑا ہوا ہے, اس کی جڑ سے اللہ پانی کو کھینچتا ہے اور سب سے اوپر والے پتے تک پہنچاتا ہے. کبھی کوئی درختوں کے ساتھ بھی موٹریں دیکھیں جو پانی اوپر لے جا رہی ہوں, کتنا طاقتور نظام ہے اس بادشاہ کا. پانی کو اوپر لے جانے کے لیے طاقت چاہیے, درختوں میں پانی اوپر کیسے چلا جاتا ہے اور آخری شاخ تک, اور اس کے سب سے اوپر والے پتے میں بھی وہی سبزی ہے جو جڑ والے پتے میں ہے, وہی پانی وہاں ہے اور وہی یہاں ہے. یہ کیا اس مالک کا نظام ہے. پھر اس پانی کو برساتا ہے, پہاڑوں کے اوپر برف بنا دیتا ہے, میدانوں میں قطرے بنا دیتا ہے, اور اس برف کو پھر سورج کی شعاؤں سے پگھلاتا ہے. پھر آگے درے بنائے, وادیاں بنائیں, پھر ان سب کو یہاں سے اکٹھا کیا, یہاں سے اکٹھا کیا, یہاں سے اکٹھا کیا, پھر ان کے نالے بنائے, پھر نالوں کو ندیوں میں اکٹھا کیا, پھر ندیوں کو دریاؤں میں اکٹھا کیا, پھر سمندر کے پانی کو کڑوا کرنے کا ایک نظام چلایا. اگر سمندر کا پانی کڑوا نہ ہو تو کیا ہوگا, یہ بدبودار ہو جائے گا. ایک گندے پانی کا تالاب ناروال میں کھڑا ہو تو سارا شہر انشاءاللہ مچھروں سے ان کی توازو ہوتی رہے گی, اور سارا شہر کو مصیبت پڑ جائے گی کہ گندا پانی ہے, بدبو سے دماغ پھٹ رہا ہے. یہ جو قصور کا مرکز تھا نا, وہ پہلے ادھر تھا جدھر وہ ٹینریوں کا پانی جاتا ہے. ساری رات نیند نہیں آتی تھی, کبھی ہماری قصور تشکیل ہو جاتی, ایسی بدبو آتی تھی. تو اللہ تعالیٰ اگر اس پانی کو کڑوا نہ کرے, سمندر کے پانی کو, میٹھا پانی, تو اتنی مقدار میں کھڑا میٹھا پانی بدبو چھوڑ جائے گا, اس میں گند پیدا ہو جائے گا. وہ سات بر اعظم میں تین حصے تو پانی ہے, ایک حصہ خشکی ہے, تو سمندر کی گندی ہوائیں ناروال تک کو برباد کر کے رکھ دیتی. اللہ نے اس کو کڑوا کیا, کڑوا کرنے کے لیے اس میں نمک ڈالا. اگر یہ نمک ڈالنے کا کام ہمارے ذمے کر دیتا تو پھر کیا ناروال, کیا نارنگ والے, کیا لاہور والے, سارے وہ کھیوڑا ہی کھڑے ہوتے, ٹرک بھر بھر کے لے جا رہے ہوتے, پانی کڑوا کرو مر گئے تھا, پانی کڑوا کرو مر گئے تھا. اللہ تعالیٰ نے کیا نظام چلایا ہے, یہ جتنے دریا ہیں نا دریا, یہ سب اللہ تعالیٰ نے نمک کے ٹرالے بنا دیے, نمک کی ٹرینیں بنا دی, نمک کے ٹرک بنا دیے. ان دریاؤں کو اللہ نے کیا حکم دیا کہ زمین کی رگوں سے نمک کھینچو, تو سارے دریا زمین کی رگوں سے نمک کو کھینچتے ہیں اور لے لے کے سمندر کی طرف چلتے رہتے ہیں. ہر دریا روزانہ ٹنوں ٹن نمک سمندر میں ڈال رہا ہے. اوپر سے دیکھو تو میٹھا پانی, نیچے جو جا رہا ہے تو نمک کو لے کے جا رہا ہے. تو روزانہ لاکھوں دریا اللہ تعالیٰ سمندر میں ڈالتا ہے, اور جو نمک کو اس کے اندر پھینکتے رہتے ہیں اور اس کی کڑواہٹ کو برقرار رکھتے ہیں تاکہ اس کے اندر گندگی نہ پیدا ہو, میرے بندے پریشان نہ ہو جائیں. تو میرے بھائیوں, میری اس ساری بات کا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے احسان گنو تو گن ہی نہیں سکتے ہو, ناممکن ہے گننا. تھوڑی دیر میں نے آدھا گھنٹہ آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کی کہ ہم تھوڑا سا احساس کریں کہ سب سے بڑا محسن تو اللہ ہے. تو اللہ کیا ہماری طرف یہ مطالبہ کہ میرے بندے میری مان کے چل, یہ کوئی ناجائز نہیں بلکہ عین حق مطالبہ ہے. اب ہم یہ کہیں کہ یہ اللہ کی ماننے کو جی تو چاہتا ہے لیکن پھر اس کا کیا بنے گا, اس کا کیا بنے گا, جس کے جی میں آئے کہ اس کا کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا. ہم یہ کہہ رہے ہیں بھائی اس کو قربان کر دو, اس کو قربان کر دو. بھائی دکان جھوٹ کے بغیر نہیں چلتی, اب بھائی سچ پہ چلاؤ, روکھی کھائے کھانی پڑے کھائیں گے, نہیں چلتی دکان نہیں چلے, لیکن ہم جھوٹ پہ نہیں چلیں گے کیونکہ میرا اللہ میرا محسن ہے. اور وہ کہتا ہے کہ نا مسلمان, حضور سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے. کہ یا رسول اللہ مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے. کہ یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے کہا جھوٹ نہیں بول سکتا. تو اب یہ دیکھو عدالتوں میں لوگ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ بول رہے ہیں. تو بھائی جہاں اللہ کہے چھوڑ دے وہاں چھوڑ دیا جائے، جہاں کہے کرو وہاں کر دیا جائے. اس ایمان کو سیکھنے کی محنت ہے تبلیغ. تبلیغ کوئی جماعت نہیں، کوئی الگ فرقہ نہیں، کوئی الگ تحریک نہیں، بلکہ یہ لا الہ الا اللہ کو اس کی حقیقت کے ساتھ دل میں اتارنے کی محنت ہے کہ ہر مسلمان اللہ کے احسان کو یاد کر کے جھک جائے. عبداللہ بن حذیفہ دشمن کی قید میں آ گئے تو ان کو پتا چلا یہ صحابی ہے اللہ کے نبی کا. ان کو خیال آیا اگر ہم اس کو عیسائی بنا لیں تو ہماری کافی شہرت ہو سکتی. تو روم کے بادشاہ نے کہا اگر تم عیسائی ہو جاؤ تو آدھی سلطنت دوں گا، اپنی بیٹی سے تیرا نکاح کروں گا. وہ فرمانے لگے تو مجھے ساری کائنات دے دے اور یوں کہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے عیسائی ہو جا اور پھر مسلمان ہو جا تو میں یہ بھی قبول نہیں کروں گا. اس نے کہا اس کو ڈراؤ. ڈرایا دھمکایا کوئی اثر نہیں ہوا. اس نے کہا اچھا اب اس کو آگ میں ڈال دو. تیل جلایا گیا، کھولایا گیا تو ان سے پہلے دو مسلمانوں کو تیل میں ڈال دیا گیا، جل گئے. جب ان کو ڈالنے لگے تو وہ رو پڑے. انہوں نے کہا جی رویا ہے رویا ہے. کہا اچھا واپس لے کے آؤ. جب واپس لائے ان سے پوچھا بھائی تم کیوں روئے ہو؟ کہنے لگے میں موت کے ڈر سے تو نہیں رویا. کہا اچھا تو کس لیے روئے ہو؟ کہ میں تو بے بسی پہ رویا ہوں. کہا کس بات کی بے بسی؟ کہا میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا تھی کہ میری جان اللہ کے نام پہ جائے، لیکن جب جان دینے کا وقت آیا تو میں نے دیکھا میری ایک جان ہے جو ابھی ختم ہو جائے گی. ہائے میرے جسم کے جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی اور میں ایک ایک جان کو اللہ کے نام پہ خود جلاتا کہ تیرے نام پہ تیرے نام پہ تیرے نام پہ. تو بادشاہ حیران ہو گئے، کہنے لگا میں تجھے چھوڑتا ہوں پر میری ایک شرط ہے، میرے ماتھے کو چوم دے. کہنے لگے میری بھی ایک شرط ہے، جتنے مسلمان قیدی ہیں سب کو چھوڑ دے، میں تیرا ماتھا چوم لیتا ہوں. انہوں نے کہا سارے ہی چھوڑ دوں گا. 400 مسلمان قیدی تھے، اس کا ماتھا چوما، انہوں نے سارے چھوڑ دی. یہ سارے وفد جب مدینے پہنچا اور حضرت عمر کو قصہ سنایا تو حضرت عمر نے سارے مدینے کو اکٹھا کر لیا اور پھر فرمایا کہ بھائی سب اس کا ماتھا چومو، پہل میں کرتا ہوں. حضرت عمر نے اس کا ماتھا چوما، پھر سب نے اس کا ماتھا چوما کہ ہر حال میں اللہ کے بن جاؤ. پہ ہم نہیں بنے ہوئے، جب اس کو سیکھا جائے تو یہ ایسی چیز ہے جو آپ کی بھی ضرورت ہے، میری بھی ضرورت ہے. اللہ کے بعد اگر ہم پر کسی کا احسان ہے اللہ کے بعد، تو وہ کلمے کے دوسرے حصے میں اشارہ ہے محمد الرسول اللہ، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جن کا ہمارے اوپر اللہ کے بعد سب سے بڑا احسان ہے. اوذی تو فی اللہ، میں اللہ کے لیے ستایا گیا. ما لم یؤذ بہ احد، اتنا کسی اور نبی کو نہیں ستایا گیا. اخفت فی اللہ، میں اللہ کی ذات کے لیے ڈرایا گیا. ما لم یخف بہ احد، جتنا اور کوئی بھی نہیں ڈرایا گیا. اور اپنی امت کے لیے جتنا آپ نے درد اور غم دیکھا ہے اتنا کسی نبی نے نہیں دیکھا. اللہ کے بعد اگر اس کائنات پر کسی کا احسان ہے کافروں پر بھی، تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. فرشتوں پر بھی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. آپ نے ایک دفعہ جبریل سے پوچھا اللہ جو مجھے کہتا ہے میں سارے عالم سارے عالمین کے لیے رحمت ہوں، میری رحمت سے تمہیں کیا حصہ ملا ہے؟ جبریل سے پوچھا. تو جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے بارے میں ڈرتا رہتا تھا کہیں اللہ مجھے دوزخ میں نہ ڈال دے، لیکن آپ کے قرآن میں اللہ نے میری تعریف کی ہے، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. یہ جبریل علیہ السلام کی صفات ہیں. کہ یہ قرآن آپ کی برکت سے آپ نازل ہوا اور اس قرآن میں آپ کی برکت سے میری تعریف ہوئی، تو جب میری تعریف اللہ کی کتاب نے کی تو مجھے اطمینان ہو گیا کہ اللہ مجھے دوزخ میں نہیں ڈالے گا، مجھے آپ کی رحمت سے یہ حصہ ملا. ساری دنیا کے کافروں کو حصہ ملا آپ کی رحمت سے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنانا چھوڑ دیا، خنزیر بنانا چھوڑ دیا، پوری کی پوری نسلوں کو زمین میں دھنسانا چھوڑ دیا، آگ کے پتھروں سے اور آگ کے انگاروں سے ان کو ہلاک کرنا چھوڑ دیا۔ آپ کی آمد سارے عالمین کے لیے رحمت بنی، سارے عالم کی۔ اس لیے کہ روایت میں آتا ہے جب آپ پیدا ہوئے تو ایک سمندر کی مچھلیوں نے جا کر دوسری سمندر کی مچھلیوں کو مبارک دی کہ آج رحمت کائنات آ گئے، رحمت کائنات آ گئے۔ اور جب آپ پیدا ہوئے تو ساری دنیا کے بادشاہوں کے تخت الٹے منہ اونھے پڑے ہوئے، تو جب صبح ہوئی تو بادشاہوں نے، درباریوں نے آ کے دربار سجانے کے لیے دیکھا تو تخت الٹے ہوئے پڑے تھے، اور پوری دنیا کے بت قدوں میں پتھروں کے بت زمین پہ گرے پڑے تھے، پوری دنیا کے بت قدوں میں زمین پہ گرے پڑے تھے۔ اور جب آپ پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ نے آپ کو گود میں لیا تو ایک دم ایک بادل آیا اور اس نے آپ پر سایہ کر دیا، اور ایک دھواں سا چھا گیا حضرت آمنہ کی گود میں، اور بادل کے اندر سے آواز آئی، طوفو بہی مشارق الارض و مغاربہا لیعرفو بسمہی و نعتہی و صورتہی، اس بچے کو مشرق پھراؤ، مغرب پھراؤ، شمال و جنوب پھراؤ، تاکہ ساری کائنات کو معلوم ہو جائے کہ یہ کون آیا ہے، اس کا کیا نام ہے، اس کی کیا صفات ہیں۔ یہ پیدا ہوتے ہی جو نظام ایک دم حرکت میں آیا، وہ آتو ہو کھولو کا آدم، اسے آدم علیہ السلام کے اخلاق دو، وہ معرفت شیث، اور شیث علیہ السلام کی معرفت دو، وہ شجاعت نو ہو، اور نو علیہ السلام کی شجاعت اور دلیری دو، وہ خلت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، واستسلام اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، اور ایک روایت میں لسان اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی زبان، عربی زبان دو، فصاحت صالح، صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، وحکمت لوط، لوط علیہ السلام کی حکمت دو، ورضا اسحاق، اسحاق علیہ السلام کی رضا دو، وبشرا یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو، وجمال یوسف، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دو، وشدت موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی شدت دو، وجہاد یوشع، یوشع علیہ السلام کا جہاد دو، وحب دانیال، دانیال علیہ السلام کی محبت دو، ووقار الیاس، الیاس علیہ السلام کا وقار دو، وقلب ایوب، ایوب علیہ السلام کا دل دو، ولحن داوود، داود علیہ السلام کی شیریں زبان دو، وطاعت یونس، یونس علیہ السلام کی اطاعت دو، وعصمت یحییٰ، یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی دو، وزہد عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد اور دنیا سے بے رغبت ہونا دو، واغمسوه فی اخلاق النبیین، اور تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کے اندر داخل کر دو۔ یہ پیدا ہوتے ہی 125,000 نبیوں کے اخلاق اندر میں اتر گئے۔ مرتبے کو نہ کوئی پہچان سکتا ہے اور نہ اس کی وہاں تک پرواز جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا کتنا اونچا مقام بنایا۔ تو اللہ کے بعد محسن اعظم وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس، کہ اللہ تعالی نے پیدائش میں سب سے انوکھا نظام، آپ ختنے سمیت پیدا ہوئے، ختنہ ہوا نہیں، ختنے ماں کے پیٹ سے ہی کروا کے آئے، پھر بچہ باہر آتا ہے تو اس کا ناف کاٹنا پڑتا ہے، یہاں ناف کاٹنا پڑتا ہے، وہ کٹا کٹایا تھا جب آپ دنیا میں تشریف لائے، پھر آپ دھلے دھلائے تھے جب آپ دنیا میں تشریف لائے، دھلے دھلائے آئے۔ یہ تو پیدا ہوتے ہی معجزات، اور ادھر آپ پیدا ہوئے اور ادھر نوشیروان نے ایک محل بنایا تھا جس کو آج کی زبان میں وائٹ پیلس کہتے، قصر ابیض اس کا نام، قصر ابیض، وائٹ پیلس، سارا سنگ مرمر کے پتھر، سنگ مرمر کی ٹائلیں نہیں جیسے یہ ہم لگا لیتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی ٹائلیں لگا لی، پورے پورے ستون سنگ مرمر کے، سفید پتھر سارا، وہ اتنا مضبوط تھا کہ ابو جعفر منصور نے اپنے زمانے میں کہا کہ اس کو توڑ کے اس کا پتھر استعمال کرو، تو خالد برمکی اس کا وزیر تھا، اس نے کہا اسے نہ توڑیں، یہ ٹوٹے گا بھی نہیں، توڑنے کا خرچہ زیادہ آئے گا اور نیا پتھر لگانے کا خرچہ تھوڑا آئے گا۔ تو ابو جعفر منصور تھا بخیل، طبیعت کا بخیل تھا، انہوں نے کہا نہیں نہیں بنا بنایا موجود ہے، جب توڑنے لگے تو چند دن میں پتہ لگ گیا کہ یہ تو ٹوٹتا ہی نہیں ہے، تو توڑنے کا خرچہ زیادہ ہے اور نئے پتھر کا خرچہ تھوڑا ہے۔ تو ابو جعفر کہنے کا بس 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 چھوڑ دو بھائی، چھوڑ دو، نئے پتھر لاؤ۔ تو خالد برمکی نے کہا اب ضرور توڑو، ضرور توڑو۔ تو ابو جعفر نے کہا وہ کیوں؟ کہا آنے والی نسلیں کیا کہیں گی کہ لوگوں کے بنے ہوئے گھر ہی نہ توڑ سکے، یہ دادا سے ضرور توڑو۔ پھر اسے توڑا گیا، اس کا نشانی اب مٹ گیا، کچھ کھنڈر کھنڈر شاید باقی نہیں۔ تو وہ اتنا مضبوط محل تھا، تو جب آپ پیدا ہوئے تو کسرا کے محل کے 14 برج ایک دھماکے کے ساتھ زمین پہ جا گرے، اور 1000 سال سے کسرا یعنی ایران، ایرانیوں نے آل ساسان نے پتہ کتنی حکومت کی، دنیا کی سب سے لمبی حکومت ہے ان کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب آخری ایرانی بادشاہ یزدجرد قتل ہوا تو اس وقت ان کی حکومت کو 3164 سال ہو چکے تھے، اتنی لمبی چوڑی حکومت تھی۔ تو اس اور 1000 سال سے وہ آگ کی پوجا کر رہے تھے، 1000 سال۔ ان میں ایک بادشاہ تھا ضحاک، شکار کو نکلا تو ایک دم اجدہا اس پہ حملہ آور ہوا، تو اس کو اور تو کچھ سوجی نہیں، اس نے پتھر اٹھا کے اس کو مارا، پتھر اس کو نہیں لگا، قریب پتھر پہ جا کے پڑا تو اس میں سے آگ کا شعلہ نکلا، تو شعلے نے اجدہا کو لپیٹ میں لے لیا، اس کو لگ گئی آگ۔ انہوں نے کہا آگ ہی ہمارے لیے خدا ہے، اور ایک اس کی پوجا جو شروع کروائی۔ تو 1000 سال سے اس محل میں، اس مخصوص جگہ میں جو عبادت خانہ بنایا گیا تھا، اس میں آگ جل رہی تھی اور اس کو بجھنے نہیں دیتے تھے، اس میں ساگوان کی اور آبنوس کی اور عود کی اور اگر کی اور دار چینی کی لکڑیاں ڈالتے تھے جس سے خوشبو بھی پھیلتی تھی اور آگ بھی جلتی تھی۔ جو ہی آپ پیدا ہوئے ایک دم آگ بجھ کے راکھ ہو گئے، اب وہ حیران ہی کیوں، یہ بجھ کیسے گئی، اب وہ پھونک رہے لکڑی ڈال رہے وہ جلتی ہی نہیں۔ تو وہ بھاگا بھاگا آیا نوشیروان کے پاس، کہا عالم پنا آگ بجھ گئی۔ اتنے میں وہ دربان آئے، عالم پنا 14 برج زمین پہ جا گرے۔ ان کا مر گیا، یہ تو کوئی مصیبت آ گئی، وہ کسی کو پتہ کرو کون اس کے تعبیر دے۔ تو وہاں ایک عیسائی عالم رہتے تھے، ان کا نام تھا عبد المسیح، ان کو بلایا، وہ وہاں ہی رہتے تھے، ہیرا ہیرا ہیرا، یہ یوں سمجھے کہ عرب سٹیٹ تھی جو ایران کے تابع تھی۔ تو نوشیروان نے ہیرا کے بادشاہ کو لکھا تیرے پاس کوئی آسمانی کتابوں کا جاننے والا ہو تو میرے پاس بھیجو۔ تو انہوں نے عبد المسیح ایک بڑے عالم سے ان کو بھیجا، تو اس نے ان کو سارا قصہ سنایا، کہا جی میں بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا، میرے ایک ماموں ہیں شام میں رہتے ہیں، میں ان سے پوچھ کے آتا ہوں۔ تو وہ ان کو شام بھیجا، تو ان کے ماموں تھے، ان کا نام تھا ستیہ۔ جب یہ وہاں پہنچے تو وہ مرض الموت میں تھے، تو انہوں نے اس کو ہلایا، ستیہ ستیہ امامک عبد المسیح ہے، ستیہ ستیہ آپ کے سامنے عبد المسیح آیا ہے۔ تو اس نے ایسی آنکھیں کھولی، تو انہوں نے نہیں بتایا کہ میں کیوں آیا ہوں، یہ خود بولے باسا کا ملک بنی ساسان، تجھے ایرانی بادشاہ نے بھیجا ہے لرتجاس الایوان، کہ اس کے محل کے کنگرے ٹوٹ گئے، وخمود النیران، اور اس کی آگ بجھ گئی، کہ جی ہاں جی ہاں، کہ اس کو جا کے کہہ دو اذا ظہر صاحب الحراوا وکثرت التلاوا وغادت بحیرۃ ساوا وفاضت وادی السماوا فلیس الشام لسطیح شاما ولیس فارق لعبد المسیح مقاما وانما یملک ملوک وملکات علی عدد الشرفات وکلما ہوا آت آت وانی ارا ان زمان محمد قد اقترب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہا؟ کہو سے جا کر کہو جب وہ عصا والا نبی ظاہر ہوگا، لاٹھی والا نبی، آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہوگی، جب وہ لاٹھی والا نبی ظاہر ہوگا اور جب اس کے قرآن کی تلاوت ہوگی اور جب بحیرہ ساوا خشک ہوگا اور وادی سماوا بہ پڑے گی، تو اس دن شام، ایران، یہ سب اسی نبی کی غلامی میں چلا جائے گا. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ آخری نبی دنیا میں پیدا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ وجود میں آیا ہے. اتنا بڑا رسول آیا میرے بھائیو، یہ تو تاریخی روایات ہیں، احادیث ہیں، ان میں کچھ ضعف بھی ہے، ضعیف درد بھی ہیں، صحیح بھی ہیں کچھ. اگر صرف ہم قرآن پاک میں چلے جائیں اور ساری باتیں چھوڑ دیں، کہ قرآن اپنے نبی کو، قرآن میں اللہ اپنے نبی کو کیا مقام دیتا ہے اور کتنی اونچی جگہ پہ رکھتا ہے، تو کہاں ان کو صرف ایک آیت جو آپ کی شان میں سب سے بلند ہے. ہمارے عوام میں مشہور ہے فکان قاب قوسین او ادنا، یہ سب سے بلند آیت ہے آپ کی شان میں. یہ نہیں ہے، ایک اور آیت ہے، میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. اگر عربی زبان کا پتہ ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا شان ہے اس میں، ورنہ ترجمے میں بات پوری نہیں ہوتی. کچھ عرصہ ہوا وحی نہیں آئی، وحی نہیں آئی، آپ غمگین ہو گئے. کافروں نے تانا دیا، ودعہ ربہ وقلا، اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا، اس کا رب اس پہ ناراض ہو گیا. یہ باتیں باہر تو ہو رہی تھی، آپ پہ اتنا اثر نہیں تھا. ایک دن حضرت خدیجہ کے منہ سے نکل گیا، یا رسول اللہ، کہیں ودعہ کا ربہ وقلا، کہیں واقعی آپ کا رب آپ سے ناراض تو نہیں ہو گیا اور کہیں آپ کو چھوڑ تو نہیں دیا، اتنے دن ہو گئے وہی نہیں آئی. تو خدیجہ کی بات دل پہ اثر ہوا، بس ایک دم جبرائیل بھاگے ہوئے آئے، وہ تحا، قسم ہے مجھے اس دن کی، واللیل، قسم ہے مجھے اس رات کی، اذا سجا، جب وہ سیاہ ہو جائے. ایک اور اس کی تفسیر بتاؤں، جو امام راضی جیسے بڑے مفسر نے بھی اس کو لیا ہے، لہذا اس کو کچی بات نہیں کہہ سکتے. والضحا، قسم ہے مجھے تیرے خوبصورت چہرے کی. اور جو آگے مضمون آ رہا ہے نا، اس سے یہ مطلب جوڑ کھاتا ہے. مطلب یہ کہ ایسی نہیں ہے، یہ ہوائی مطلب نہیں لیا، امام راضی کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے. تو اگلے مضمون سے یہ مطلب جوڑ بھی کھاتا ہے. والضحا، قسم ہے تیرے روشن چہرے کی، واللیل، قسم ہے تیرے ان خوبصورت بالوں کی جو کالی رات کی طرح تاریخ ہیں. ما ودعک ربک وما قلا، میں نے تجھے بالکل نہیں چھوڑا، میں تیرے اوپر بالکل ناراض نہیں. وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یہ کیا دنیا کی زندگی ہے چار دن کی، اصل میں نے تیرے لیے آخرت بنائی ہے. یہ اگلی آیت جو آپ کی شان میں قرآن میں سب سے بلند ہے. ولسوف یعطیک ربک فترضا، میں میرے محبوب تمہیں ان قریب اتنا دوں گا کہ تو خوش ہو جائے، تو راضی ہو جائے. اب اس آیت کو ذرا اور ہم واضح کریں، پھر اس کا وزن معلوم ہوگا. ساری دنیا سے اللہ کا مطالبہ ہے کہ مجھے راضی کرو، مجھے راضی کرو. ورضوان من اللہ اکبر، مجھے راضی کرو. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، مجھے راضی کرو. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ہمیں کچھ نہیں چاہیے سوائے اللہ کی رضا کے. انما خرجت ابتغاء سخطك وابتغاء مرضاتك، ہر جگہ پر اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ تیری رضا چاہیے، اللہ تیری رضا چاہیے، اللہ تیری رضا. اور اگر اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو تو ویسے ہی مردود ہو جاتا ہے عمل. ٹھیک ہے. اچھا، موسیٰ علیہ السلام کی ایک بات بتاؤں تاکہ یہ آیت اور زیادہ روشن ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تورات پہ، تمہیں تورات دینی ہے، تور پہ آؤ. موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ لگائی، بھاگے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے تو بھاگ کے کیوں آئے ہیں، تیری قوم تو پیچھے رہے گی، تو بھاگ کے آیا. قوم اولائے علی اثر، وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، تو کیوں بھاگا؟ اجل تو الی کرب بل صوبا، یا اللہ میں بھاگ کے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے. مالک بلائے نوکر کو اور نوکر فوراً اٹھ کے آئے تو مالک خوش ہو جاتا، اور آگے نوکر کہے میں چاہ پی کے آ رہے ہیں جی، تو پھر تو غصہ آئے گا نا. فوراً بھاگے کہ یا اللہ میں بھاگا،